میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے. صاحب ہم بتاتے چلیں کہ آپ ہمارا پروگرام فیس بک پر لائیو بھی سن سکتے ہیں اور مفت ٹیلیفون کرنے کی سہولت بھی آپ کو حاصل ہے. اس کے ذریعے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور ہم یہ بتاتے چلیں کہ اس پروگرام میں ہم کن موضوعات پہ گفتگو کریں گے. سب سے پہلے پاکستان کے متوقع انتخابات کا ذکر ہوگا, جس کے بعد ایک جنوبی پنجاب میں ایک الگ صوبے کے مطالبے کے حوالے سے گفتگو کریں گے. چیف جسٹس آف پاکستان نے بلوچستان کا دورہ کیا ہے. بلوچستان رجسٹری میں انہوں نے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کو طلب کیا اور وہاں ان سے بہت سارے موضوعات پر گفتگو کیے. اس بارے میں ہم ایک ان ڈیپتھ انالیسز لیں گے. اور پھر ایک پاکستانی سفارتکار کو بھارت نے اشتہاری قرار دیا ہے, اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں. تو ہم آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے موضوع کا. پاکستان میں ہیومن رائٹس کمیشن کے سربراہ نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ الیکشنز صاف اور شفاف ہونے چاہیے. اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بھی یہ بات کہی ہے کہ انتخابات صاف ہوتے نظر نہیں آ رہے. اور انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ حکمران جماعت نے کہ چیف جسٹس جو ہیں عمران خان اور آصف زرداری کی زبان بول رہے ہیں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر مہدی حسن صاحب, جو سربراہ ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے. سرور باری صاحب فافن کے سے تعلق رکھتے ہیں. اور سلمان عابد صاحب ایک ممتاز تجزیہ کار ہیں. ڈاکٹر مہدی حسن, آپ فرمائیے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات کیوں ہے کہ یہ انتخابات صاف اور شفاف نہیں ہوں گے؟
دیکھیے, پاکستان میں دو تین باتیں جو ہیں وہ بہت تاریخی حیثیت رکھتی ہیں. ایک تو یہ کہ یہاں جتنے انتخابات ہوئے ہیں اب تک, 9 انتخاب ہوئے ہیں, اس میں سن 70 کے انتخاب کے بعد جو پہلا انتخاب تھا پاکستان کا ایڈلٹ فرینچائز پہ اور یونیورسل سفریج پہ, اس کے بعد جتنے انتخابات ہوئے ان سب سے کسی نہ کسی پارٹی کی طرف سے یہ الزام ضرور لگایا گیا کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا, انہیں پلینگ فیلڈ جو ہے وہ بالکل برابر کا نہیں دیا گیا, اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کے خلاف کارروائیاں کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہسٹری ہے ہمارے انتخابات کی, اس میں ایک بات تو بہت واضح ہے کہ مذہب کے نام پہ جو الیکشن لڑتی ہیں جماعتیں, انہیں ابھی تک دو ڈبل فگر میں کبھی سیٹیں نہیں ملیں, ایکسیپٹ کہ ایم ایم اے جب بنائی تھی پرویز مشرف صاحب نے, تو انہوں نے کوشش کر کے منور کر کے NWSP میں, جو اب وہ خیبر پختونخوا کہلاتا ہے, وہاں انہوں نے انہیں میجورٹی دلوائی تھی. لیکن باقی الیکشن میں کبھی کسی جماعت نے مذہب کے نام پہ ووٹ حاصل نہیں کیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کنونس ہیں کہ مذہب اپنا اپنا ذاتی مسئلہ ہے ہر کسی کا. اس ملک کے فاؤنڈر محمد علی جناح نے کہا تھا کہ ریلیجن از اے پرسنل میٹر آف فیتھ فار ایوری انڈیویجول. تو عوام اس میں بلیو کرتے ہیں اور مذہب کو استعمال کرنے والوں کو وہ اقتدار میں نہیں لاتے, لیکن ان کے پاس انفلوئنس اور پاور بہت ہے. مائنورٹی میں ہونے کے باوجود جو ریلیجس مائٹ ہے اس کا اثر بہت نظر آتا ہے, کیونکہ ہر حکومت, موجودہ حکومت کچھ زیادہ اور اس سے پہلے کی حکومتیں, جب مذہب کا سوال کہیں اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو اس پہ ان کی جو رویہ ہے وہ معذرت خواہانہ ہو جاتا ہے اور وہ ایکشن نہیں لے سکتے جو انہیں لینا چاہیے. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک مذہبی گروہ نے 8 دن سے دھرنا دیا ہوا ہے داتا دربار کے سامنے, لوگوں کو تکلیف ہے, ٹریفک رک رہی ہے, مگر لاہور کی انتظامیہ یا پنجاب کی انتظامیہ یا فیڈرل گورنمنٹ انہیں اٹھانے میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکی, نہ کوشش کی ہے ابھی تک انہوں نے اٹھانے کی. تو جب اس قسم کی پالیسیز ہوں گی تو پھر الیکشن کو کس طرح آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ سب جماعتوں کو ایکول اپرچونیٹیز ملیں گی اور ان کو ایون پلینگ فیلڈ ملے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سابقہ ہمارا ریکارڈ ہے وہ بھی کچھ بہت خوشگوار نہیں.
اچھا سرور باری صاحب, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بات ابھی ڈاکٹر مہندی حسن صاحب نے کہی ہے, خاص طور پر جو ریلیجس پارٹیز ہیں ان کے حوالے سے, کہ یہ اس پہ کچھ جانبداری کا مظاہرہ نظر آتا ہے, اس لیے کہ جو خادم حسین رضوی صاحب ہیں ان کے تو سپریم کورٹ نے وارنٹس بھی ایشو کیے ہوئے ہیں لیکن وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں دھرنے میں, اور یہ نظر نہیں آ رہا کہ ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے یا کیا جائے گا. تو کیا واقعی اس بات کے امکانات ہیں کہ الیکشن میں, جیسا کہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں, کچھ امکانات ہیں کہ وہ فیئر نہیں ہوں گے؟
دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈاکٹر مہدی حسن صاحب نے ماضی کی مثالیں دی ہیں وہ بالکل صحیح ہے, ان میں میں کچھ اضافہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہی ہوتا رہا ہے. ایم ایم اے کو بنایا گیا, ابھی پھر ایم ایم اے جو ہے وہ ریوائیو ہو رہی ہے, لیکن اس کی بنیاد پر اس کے باوجود کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ مذہبی جماعتوں کو استعمال کیا ہے اور مذہبی جماعتوں نے اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کیا ہے, لیکن اس کے باوجود پاکستان کے عوام نے کبھی بھی ان کو بڑی تعداد میں ووٹ نہیں دیے. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آئندہ ہونے والے انتخابات میں بھی مذہبی جماعتوں کو عوام ووٹ نہیں دیں گے. یہ تو ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک نواز شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ کچھ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ نہیں لگتا کہ ان کو فراہم کیا جائے گا, تو معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے اس وقت الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں ان کو نواز شریف صاحب نے اور خوشیش شاہ صاحب نے, جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے, انہوں نے مل کے ان کو نامزد کیا تھا. یہ ان کے نامزد کیے ہوئے الیکشن کمیشن ہے, اس لیے ان کو ان پہ یقین کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ پی ایم ایل این بھاری اکثریت سے ان الیکشنز میں جیتتی رہی ہے, اور پی ایم ایل نے کسی بھی بائی الیکشن میں, جو آخری الیکشن ہوا ہے چکوال میں اور پھر سرگودا میں ہوا ہے, وہاں پر بڑی لیڈ لے کے پی ایم ایل این جیتی ہے. تو ایسے کوئی شواہد نہیں ہے پاپن کی نظر میں, کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم ان کی یہ بات جان سکیں. لیکن تیسری بات یہ مجھے میری نظر میں ہے کہ یہ ان کا ایک سیاسی پارٹیزن نیریٹو ہے, تو اس لیے ایک شخص کے کہنے پر نہیں ہو سکتا. ان کے بھائی جو ہیں وہ چیف منسٹر ہیں, ان کی پارٹی کے نامزد بلکہ ان کے اپنے نامزد کیے ہوئے پرائم منسٹر ہیں, اور جو نگران سیٹ اپ بننا ہے وہ بھی خوشیر شاہ صاحب جن کا لیڈر آف اپوزیشن ہے, اور خاکران عباسی صاحب جو نواز شریف کے نامزد لوگ ہیں, ان کی نگران کابینہ بنے گی. سندھ میں پیپلز پارٹی اور وہاں پر جو اپوزیشن ہوگی وہ مل کے بنائیں گے. تو اس لیے جتنی بھی پروونشل اور جو مرکزی حکومتیں, نگران حکومتیں بن رہی ہیں, اس میں پی ایم ایل این کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا. تو اس بنیاد پر کیا وہ اپنے ہی لوگوں پر بادی سماجی کا اظہار کر رہے ہیں, تو پھر تو بات ماننے کے لیے آپ. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ابھی سے شکوک و شبہات پیدا کر کے الیکشن کے بارے میں, تو یہ کوئی اچھی سروس نہیں ہے میرے نظر. تو ابھی تک ہم نے جو پاپ میں دیکھا ہے کہ جو انریگولیرٹیز ہیں بائی الیکشن میں یا 2013 کے انتخابات میں ہوئے, اس میں واضح طور پر ہمیں لگتا تھا کہ پی ایم ایل این کے حق میں کافی ساری چیزیں کی گئی تھی اس زمانے میں. تو شاید اس کی بنیاد پر وہ کہتے ہوں کہ اب ایسے شاید ان کو وہ سپورٹ حاصل نہ ہو, کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت دفعہ یہ ہوا ہے کہ جس پارٹی کے حق میں کوئی دھاندلی نہیں کی گئی اس نے سمجھا کہ اس کے خلاف دھاندلی کی گئی ہے, تو اس بنیاد پہ وہ سمجھتے ہیں کہ کسی اور کی مدد کی گئی ہوگی. تو یہ کھیل جو ہے پاکستان میں بند ہونا چاہیے. کچھ جو انہوں نے انتخابی اصلاحات کی ہیں الیکشن ایکٹ 2017 کے ذریعے, تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ جو صرف دار سے انہوں نے وہ سیف گارڈ جو تھے وہ اس الیکشن ایکٹ میں کیوں اور زیادہ نہیں لے کے آئے، وہ آنے چاہیے تھے. بایو میٹرک سسٹم ہے، باقی چیزیں، ابھی ہمارا جو الیکٹورل رول ہے اس کے اوپر تصویریں ہیں ہر ووٹر کی، تو کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں لیکن اس سے زیادہ بہتر کروائی جا سکتی تھی. اور چونکہ یہ سب سے بڑی پارٹی تھی اور اس آٹھ ڈار صاحب اس انتخابی صلاحات کی کمیٹی اس کے چیئرمین تھے، تو اس لیے وہ بہت ساری چیزیں کر سکتے تھے جو انہوں نے نہیں کی. اب چونکہ کرپشن کے کیسز میں ان کی پارٹی کے کچھ لوگ خود بھی پکڑے جا رہے ہیں، تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ کرپشن کے کیسز کی طرف سے توجہ ہٹا کے اس کو پالیٹکس کی طرف لے جایا جائے تاکہ عوام کا ایک سنسی ووٹ مل سکے، تو اس لیے میرا خیال ابھی یہ کہنا الیکشن کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا وہ صحیح نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو لیول پلینگ فیلڈ کے لیے فرافن پاکستان کی سب سے بڑی ایک سول سوسائٹی نیٹورک ہے، اور اگر کوئی ایسے شبہات سامنے آئیں گے تو سب سے پہلے ہم ان کو اٹھائیں گے.
اچھا سلمان عابد صاحب، کیا یہ نوشتہ دیوار پہ رد عمل نظر آتا ہے آپ کو کہ پہلے سے ہی پری پول رگنگ کی بات کی جا رہی ہے؟
لیکن اب بنیادی طور پہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو انتخابی سیاست کے اندر ایک منظر نامہ پہلے سے بن جاتا ہے اور لگ پتہ چل جاتا ہے کہ کس کے حق میں جو ہے نا ماحول بن رہا ہے اور کس کی مخالفت میں بن رہا ہے. 2013 کا انتخابات کا جو ماحول تھا وہ پی ایم ایل این کو سوٹ کرتا تھا کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ ان کے حق میں ماحول بن رہا ہے. ابھی جو پری پول رگنگ کی نواز شریف صاحب نے بات کی ہے، ان کو لگ یہ رہا ہے کہ ان کی سیاسی جماعت کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، بلکہ انہوں نے تو الزام لگایا کہ جو وفاداریاں تبدیل ہو رہی ہیں، پارٹیوں سے لوگ جا رہے ہیں، اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں اور ایک لاڈلا یعنی عمران خان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، تو وہ ایک پورا مومنٹم بنا رہے ہیں، پری پول ایک نیریٹو ڈیولپ کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیے گا کہ 2018 کے انتخابات کے بعد جس طرح سے 2013 میں عمران خان نے دھاندلی کا شور مچایا تھا، پی ایم ایل این اس کو لیڈ کرے گی. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو جیتتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ شفاف الیکشن ہوتا ہے، جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے دھاندلی ہوتی ہے. تو ایک خوف تو پی ایم ایل این کے اندر ہے جو بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اس وجہ سے وہ اس خوف کا اظہار کر رہے ہیں. ایک بات، دوسری بات دیکھیے، حکومت کے پاس جو موقع تھا، جو الیکٹورل ریفارمز کی گئیں، جو الیکشن کمیشن کو خود مختار بنانا تھا، اس کو شفاف بنانا تھا، وہاں تو کوئی کام ہی نہیں ہوا نا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وہ جو عدالتی کمیشن بنا تھا انتخابات کی دھاندلی کو جانچنے کے لیے، انہوں نے 42 نکات کے اوپر ان ریگولرٹیز جو بےقاعدگیاں تھیں ان کی نشاندہی کی تھی، اس پہ کوئی کام حکومت نے نہیں کیا. تو وہ جو 2014 کے بعد انتخابی اصلاحات، انتخابی ایکٹ کے حوالے سے جو کام آگے بڑھنا چاہیے تھا وہ تو آپ نے نہیں کیا. الیکشن کمیشن تو وہیں کھڑا ہے جہاں پہ 2013 میں کھڑا ہوا تھا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو کام پولیٹیکل لیڈرشپ کو کرنا چاہیے تھا، اس وقت کی حکومت کو کرنا چاہیے تھا، وہ تو انہوں نے کیا نہیں. اب جس وقت آپ الیکشن کی رگنگ کی بات کر رہے ہیں تو وہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک خوف ہوتا ہے اور لگتا یہ ہے کہ شاید ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور یہ ماضی کا بھی کھیل رہا ہے. اس لیے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا فیکٹر بھی ہو سکتا ہے اور یقیناً ہوگا کیونکہ ہمارے یہاں الیکشن آئسولیشن میں نہیں ہوتے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کے فیکٹر بھی کہیں نہ کہیں انوالو ہوتے ہیں. لیکن اصل جو چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہوگا تو وہ یہ ہے کہ ہمیں انتخابی دھاندلی سے نمٹنے کے لیے جو اقدامات حکومت کی سطح پر، سیاسی جماعتوں کی سطح پر، اپوزیشن کی سطح پر، اس پارلیمانی کمیٹی کی سطح پہ کرنے چاہیے تھے، وہ کام ہم نے نہیں کیے. اسی لیے آج یہ خوف لگ رہا ہے کہ جس انداز سے 2013 میں ہمیں جتایا گیا شاید اس طرح سے ہمیں اس دفعہ نہ جتایا جائے. اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جس انداز سے پارٹی کے جو مسلم لیگ کے لوگ پارٹی چھوڑ کر پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں یا آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے جا رہے ہیں تو اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے. تو یہ نیریٹو پی ایم ایل این کو سوٹ کرے گا اس وقت کہ وہ یہ بلڈ کریں کہ انتخابات جو ہے وہ ان کے حق میں استعمال نہیں ہوں گے بلکہ ان کے خلاف بنایا جا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ جو حلقہ بندیوں کے اوپر جو ایک بڑی اعتراضات جمع کروائے ہیں پی ایم ایل این نے، کیونکہ پی ایم ایل این پھر یہ چاہے گی کہ اگر انتخابات ان کے حق میں نہیں ہو رہے تو وہ انتخابات بھی نہیں چاہے گی. میں آپ کو بتا دوں، اور وہ چاہے گی کہ اس میں روڑے اٹکائے جائیں. اسی لیے وہ جو الیکشن کے بارے میں ڈاؤٹس ہیں وہ بھی اسی کی نشاندہی کرتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر جو بجٹ چیف جسٹس نے بھی کہا ہے، خود آرمی چیف بھی کہہ چکے ہیں کہ انتخابات مقرر وقت پہ ہوں گے. اب صرف یہ ہے کہ الیکشن کی جو ٹرانسپیرنسی کو مینٹین کرنا یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوتی، الیکشن کمیشن کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کو رول پلے کرنا پڑے گا، میڈیا کو رول پلے کرنا پڑے گا، اور جو بھی پری پول کانٹیکٹ چل رہے ہیں اس کو ری وزٹ کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، اس پہ وائسز جنریٹ کرنی پڑے گی. فیفن جیسے ادارے، ایچ آر سی پی جیسے ادارے اور سول سوسائٹی کے اداروں کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. لیکن یہ کہہ دینا کہ پہلے سے ہم یہ پورا ماحول بنا دیں کہ الیکشن شفاف نہیں ہو رہے اور ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، یہ ایک پولیٹیکل اسٹنٹ تو ہو سکتا ہے. ابھی اس کے بارے میں ہم بہت سی چیزوں کے بارے میں قبل از وقت بات کر رہے ہیں.
ڈاکٹر مہندی حسن صاحب، سرور باری صاحب، بہت شکریہ آپ کا. سلمان عابد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ساتھی نے لاہور سے، ضیاء الرحمان صاحب نے. ہم گفتگو کریں گے جہاں پر اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے متعدد دو ایم این این ایز نے اور ایم پی ایز نے ایک کانفرنس کی ہے، پریس کانفرنس، اور اس میں جنوبی پنجاب کو ایک الگ صوبہ بنانے کا مطالبہ کیا ہے، ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ ہم بتاتے چلیں کہ اس وقت فیس بک لائیو پر ہمیں بہت سے لوگ سن رہے ہیں، جن میں آصف علی صاحب ہیں، امل خان صاحب ہیں، خان بلوچ، ضیاء عادل، سعید مجید، فضل مجید، داؤد اسد اللہ صاحب، محمد امیر صاحب، عظیم شیخ صاحب اور بے شمار لوگ ہیں۔ یہ بتائیے ضیاء صاحب کہ آپ نے نیوز کانفرنس اٹینڈ کی ہے ان ایم این ایس کی، ان کا بنیادی مطالبہ کیا ہے؟
دیکھیے، کافی دنوں سے نون لیگ کی ٹوٹ پھوٹ کی چہ مگوئیں چل رہی تھی، اور آج ایک باضابطہ گروپ جو ہے اراکین اسمبلی کا، جس میں سے 5 قومی اسمبلی کا اراکین اور 3 جو ہیں وہ پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے اراکین کے گروپ سامنے آیا ہے، اور انہوں نے دو اپنے بیسک مطالبے کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنایا جائے، دوسرا یہ کہ جب وسائل کی تقسیم ہوتی ہے، خاص طور پہ بجٹ ہوتا ہے یا این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے، جنوبی پنجاب میں رقوم دینے کی وہ نہیں کی جاتی۔ یہ دو بنیادی مطالبے سامنے آئے ہیں کہ ایک صوبہ الگ بنایا جائے، اور صوبے کو جو انہوں نے تحریک کا نام دیا ہے سو وہ محاذ صوبہ جنوبی پنجاب کا نام دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے دوسرا مطالبہ جس کی تشریح بھی بعد میں کی خسرو بختیار صاحب نے، جو کہ آج کی اس پریس کانفرنس کو لیڈ بھی کر رہے تھے، کہ وسائل تقسیم نہیں کیے جاتے وہاں پہ جنوبی پنجاب میں، جو صحت سے متعلق بہت سارے ایشوز ہیں، اسی طرح معیاری تعلیم کے کوئی ادارے نہیں ہیں سرکاری طور پہ، جو سڑکوں کا نیٹ ورک ہے جو وہ کوئی خاص نہیں ہے۔ لہٰذا جو خسرو بختیار کے ساتھ جو دیگر تھے اراکین قومی اسمبلی، ان میں قاسم نون تھے، طاہر اقبال تھے اور طاہر بشیر چیما تھے، جبکہ 3 اراکین پنجاب اسمبلی تھے ہیں جن میں سمیع اللہ ہیں، باسط بخاری ہیں اور نصر اللہ دریشک ہیں۔ یہ آج باضابطہ پہلے مرتبہ 8 اراکین اسمبلی سامنے آئے ہیں جنہوں نے اپنے مطالبات پیش کیے ہیں، لیکن جب پریس کانفرنس جاری تھی تو اسی دوران خسرو بختیار نے یہ کہا کہ ابھی مزید بھی اس میں اراکین اسمبلی شامل ہوتے چلے جائیں گے، بس کچھ دیر کا انتظار ہے۔ وہ بار بار ایک بات کو دو مرتبہ دہرا رہے تھے کہ ابھی بہت سے اراکین جو ہیں وہ راستے میں ہیں، صرف 10 منٹ انتظار کر لیجئے۔ ہم نے 10 نہیں، ہم نے پورے 40 منٹ انتظار کیا، لیکن وہ جو اراکین اسمبلی تھے وہ نہیں پہنچ پائے۔ لیکن جب پریس کانفرنس ختم ہوئی تو تب بھی خسرو بختیار نے یہ کہا کہ ابھی آپ صحافی لوگ جو ہے مزید کوئی دن دیکھیے، تو مستقبل قریب میں مزید ساتھی جو ہے وہ شامل ہوتے چلے جائیں گے۔
اچھا،
یہاں پہ ایک بات میں
جی
آپ کو، خسرو بختیار ہیں، ان کا کوئی سیاسی تعلق نون لیگ کے ساتھ نہیں ہے۔ 2013 کے جو عام انتخابات ہوئے تھے تو انہوں نے آزاد حیثیت سے انتخاب لڑا تھا، اور جیتنے کے بعد یہ نون لیگ میں شامل ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے بھی جب 2008 میں عام انتخابات ہوئے تھے تو تب انہوں نے کاف لیگ کے پلیٹ فارم سے انتخاب لڑا تھا، اور جب صدر زرداری تھے، جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تو اس وقت یہ سٹیٹ منسٹر تھے فورن منسٹری کے۔ اسی طرح جو دیگر ہیں ان کا تعلق بھی کوئی عرصہ دراز سے کوئی نون لیگ کے ساتھ نہیں ہے، بیشتر جو ہیں وہ آزاد امیدوار جیتے رہے ہیں، اور جیتنے کے بعد جو ہے وہ نون لیگ میں شامل ہوتے رہے ہیں۔ ہم نے جب ان سے پوچھا کہ کیا یہ کوئی پریشر گروپ آپ بنانے جا رہے ہیں انتخابات سے قبل، تاکہ پھر آپ کوئی اپنی مرضی کے کوئی حلقے لے سکے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ہرگز پریشر گروپ نہیں بنا رہے، وہ ایک اپنا الگ سے گروپ بنا رہے ہیں جو کہ جنوبی پنجاب کو ایک صوبہ بنایا جائے۔ دوران پریس کانفرنس جب صحافیوں نے سوال کیے تو ہم نے بھی سوال پوچھا کہ ابھی آپ نے 5 سال تقریباً پورے گزار لیے، تو اب آپ کو یاد آیا کہ آپ 5 الگ صوبہ بنائیں گے، تو ان کا کہنا تھا کہ چونکہ وہ جو مسلم نون حکمران جماعت کے جو دو بڑے ہیں نواز شریف اور شہباز شریف، متعدد بار ان سے اپنے مطالبات پیش کرتے رہتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی ان کے مطالبات پر کان نہیں دھرے جی، تو لہٰذا آج وہ مجبور ہو گئے اپنا الگ گروپ بنانے کے لیے۔
اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ ضیاء الرحمان صاحب آپ کا۔ سلمان عابد صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سلمان عابد صاحب، یہ فرمائیے کہ کیا یہ اب نون لیگ میں شکست و ریخت کا مل ہے، اس لیے کہ جیسا کہ ضیاء الرحمان بتا رہے ہیں ہمارے ساتھی کہ ان کا براہ راست تعلق کبھی بھی نہیں رہا نون لیگ سے، تو اس کو پھر نون لیگ میں شکست و ریخت کا مل کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟
دیکھیے، بنیادی طور پہ میں نے آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی آپ کے پروگراموں میں کہا تھا کہ لوگوں نے کہا تھا کہ مسلم لیگ جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوگی، اور مسلم لیگ میں نواز شریف صاحب نے پارٹی کو انٹیکٹ رکھا ہوا ہے، تو میں نے کہا تھا کہ جیسے ہی نگران حکومت بننے کا وقت قریب آئے گا تو آپ دیکھیے گا کہ آہستہ آہستہ یہ جو مسلم لیگ ہے اس میں کریکس پڑنے شروع ہو جائیں گے، اور صرف مسئلہ صرف آج کے آزاد ارکان کا نہیں ہے، پچھلے دنوں میں رمیش کمار سمیت جن مسلم لیگ کے لوگوں نے پارٹی چھوڑی ہے اور انہوں نے جا کے پی ٹی آئی جوائن کیا یا کوئی اور پارٹیوں میں گئے ہیں، तो इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ जो पावर पॉलिटिक्स है वो खासतौर पर जो कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड पॉलिटिक्स होती है वो ये देखती है कि आने वाले इंतखाबात में कौन सा जो घोड़ा है वो ज्यादा ताकतवर होगा। तो उनको लग ही रहा है कि पीएमएलएन जो है इस वक्त वो घाटे का सौदा है और वो फायदे सियासी फायदा नहीं देगा। हालांकि इनमें से बेशतर वो लोग थे जो जनरल मुशर्रफ के साथ भी थे और जैसे ही उन्होंने देखा कि मुस्लिम लीग की हवा चल रही है तो वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए थे। अब उनको लग ही रहा है कि इस वक्त मुस्लिम लीग की नून की जो हवा है वो नहीं है, इस वक्त पीटीआई के साथ या आजाद हैसियत में जाके हम अपनी बेहतर पोजीशन में ले सकते हैं। सो मिर्जा आप देखिएगा कि पार्टियों में काफी तोड़फोड़ होगी और काफी जो है ना अगले अभी ये भी कहा जा रहा है कि 29 तारीख को जो लाहौर में पीटीआई का जलसा हो रहा है उसमें 15 से 20 मजीद एमएनए एमपीए जो है वो पीटीआई को शामिल होने वाले हैं। चौधरी निसार साहब के बारे में बातें की जा रही है तो मुस्लिम लीग में एक क्रैक तो शुरू हो चुका है और मैं बहुत से अरकान असेंबली से मिला हूँ उनके अंदर ये फ्रस्ट्रेशन पाई जा रही है। उनको लग ये रहा है कि शायद अब वो कह तो ये रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हमें दीवार से लगा रही है लेकिन मुस्लिम लीग के अंदर ये लोगों को अंदर एक फीलिंग हो रही है कि उनकी पार्टी जो है वो जो नवाज शरीफ का नैरेटिव था जो बयानिया था जिसको कहा जा रहा था बड़ा पॉपुलर हो रहा है, मुमकिन है कि वो लोगों में बड़ा मकबूल हो रहा हो लेकिन जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं उनके वो इस वक्त किसी क्लैश के अंदर नहीं इलेक्शन लड़ सकते, ना वो किसी तजाद में जाएंगे ना वो किसी इदारों के साथ टकराव की पॉलिसी को पसंद करते हैं। और ये जो भी कल रायवंड के अंदर इजलास हुआ है उसमें बेशतर वफाकी वजरा ने नवाज शरीफ साहब को यही मशवरा दिया है कि इदारों से टकराव की जो पॉलिसी है वो इंतखाबात में हमें सूट नहीं करेगी और हमारे लिए नुकसान पैदा करेगी और हमें उसका फायदा नहीं होगा इसलिए उससे गुरेज किया जाए। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब के पास और कोई ऑप्शन नहीं है उस नैरेटिव के अलावा, जो नैरेटिव वो लेके चल रहे हैं तो इसलिए वो इसी नैरेटिव को लेके चलेंगे और आने वाले दिनों में देखिएगा कि मुस्लिम लीग में से बहुत से लोग छोड़ के दूसरी पार्टियों के अंदर जाएंगे।
अच्छा सलमान आबिद साहब जी बताइए कि जो इस वक्त ये जनूबी पंजाब में सूबा बनाने का मुतालबा है ये कितना हकीकत पसंदाना है और ये कि इसके
इलेक्शन स्टंट के अलावा कुछ नहीं है। आपको याद होगा पहले भी ये इलेक्शन स्टंट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है और ये जिन लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इनका मकसद भी कोई अलहदा सूबा बनाना नहीं है, ना पीपल्स पार्टी का मसला है ना पीएमएलएन अलहदा सूबा बनाना चाहती है। असल में देखिए बुनियादी तौर पे वहां के लोगों की जो महरूमी है उसका बेहतरीन इलाज यह है कि डिसेंट्रलाइजेशन की जाए और ज्यादा से ज्यादा लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग किया जाए, लोकल लोगों के इश्यूज रिजॉल्व होंगे तो वो ज्यादा आगे जाएगा। सूबा बनाना मसले का नहीं है, इस वक्त डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए। लेकिन अब ये इनके पास और नारा कोई नहीं है ना, अब ये जो आजाद आए हैं ग्रुप ये भी कहेंगे कि नया सूबा बनाने की हम तहरीक चला रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि हम सूबा पंजाब को नया जनूबी पंजाब को नया सूबा बनाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इसका इलेक्शन स्टंट के अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं है, ना ये इतना आसानी से बन सकेगा। कम से कम पीपल्स पार्टी और ये आजाद ग्रुप तो इस पोजीशन में नहीं है कि ये कोई नया सूबा बना सकेंगे।
अच्छा दूसरी एक 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 बात सलमान आबिद साहब जी, और सवाल पैदा होता है कि ये जो मुतालबा है और जाहिर है कि अभी ये स्ट्रांगली सामने आया है कई लोगों ने न्यूज कॉन्फ्रेंस की है, इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे?
देखिए इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन ये होंगी कि जो बाकी सियासी जमातें जो जनूबी पंजाब में इलेक्शन लड़ रही होंगी उन्हें भी ये नारा इस्तेमाल करना पड़ेगा, पीटीआई को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, खुद पीएमएलएन को भी जाके शायद ये कहना पड़ेगा क्योंकि बहरहाल जनूबी पंजाब में जो नया सूबे की जो तहरीक है उसकी एक नीचे ग्राउंड तो मौजूद है। लोग चाहते ये है कि इस राइकी सूबे की बात नहीं करते लेकिन लोग इंतजामी बुनियादों पर एक नए सूबे के बनाने के हामी है और उसकी वो बार बार मुकाबला करते हैं तख्ते लाहौर के मुकाबले में, वो समझते हैं कि उनकी जो महरूमी है वो ज्यादा सख्त है। तो इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन यह कि बाकी सियासी जमातों को भी फिर इस नारे के अंदर कूदना पड़ेगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो इलेक्शन कैंपेन है वो इससे ज्यादा जो है ना वो ब्लेम गेम के अंदर चलेगी, जहां पर आपके यहां कोई नवाज शरीफ के बारे में करप्ट कह रहा होगा, कोई इमरान खान को करप्ट कह रहा होगा लेकिन साथ साथ ये नारा साउथ पंजाब के अंदर चलेगा। लेकिन ये आप याद रखिएगा कि जो माजी है पीपल्स पार्टी ने भी इस नारे को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया और बाकियों ने भी, इसलिए खुद साउथ पंजाब के अंदर लोग भी ये समझते हैं कि इस ये जो नारा है इसका ताल्लुक जो है सिर्फ इंतखाबी मुहिम से है, अमली तौर पर इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है।
अच्छा आप ये समझते हैं कि ये जनूबी पंजाब के जो अलग सूबा बनाने का मुतालबा है ये इसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज भी इन्वॉल्व हैं?
बिल्कुल है, इसलिए कि उसकी वजह यह है कि देखिए एक तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव सूबे की बात की जाती है, एक तरफ सराइकी सूबे की बात की जाती है, फिर ऐसे लोग भी हैं जो भावलपुर स्टेट की बहाली की बात करते हैं, तो उसमें भी साउथ पंजाब के अंदर भी जो नई शक्ल है उसके ऊपर भी राय रामा जो है तकसीम है। कोई सब लोग इत्तफाक नहीं करते कि एडमिनिस्ट्रेटिव सूबा होना चाहिए, सब लोग ये इत्तफाक नहीं करते कि सराइकी सूबा होना चाहिए, भावलपुर की बहाली है। सो मुझे लगता है कि खुद जो साउथ पंजाब के ताल्लुक रखने वाले एमपी एमएलए हैं उनके अंदर भी ये तकसीम मौजूद है।
अच्छा जैसा कि आपने खुद भी ये बात कही है कि ये एक इलेक्शन स्टंट से ज़्यादा कुछ नहीं है, तो ये जो लोग इतने ज़ोर और शोर से दावा कर रहे हैं कि जो वसाइल की तकसीम है वहाँ मुनसिफारा नहीं है, क्या ये हकीकत
तो
है वहाँ वसाइल
की ये नारा तो बहुत पहले से साउथ पंजाब में लगता है कि वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम का नारा मौजूद है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसका रेजोल्यूशन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वो डिसेंट्रलाइजेशन है, लोकल गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है और प्रोविंशियल अटॉर्नी को स्ट्रॉन्ग करके आप बुनियादी तौर पर नया सूबा जो है वो मुझे लगता है कि उसकी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल इंप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। ये कहना बहुत आसान होता है लेकिन नया सूबा बनाना इतना आसान नहीं है। भारत में जो तेलंगाना स्टेट के अंदर कुछ 22 साल के बाद जाके रेजोल्यूशन हुआ था। सो मुझे लगता है कि उसके लिए जो होमवर्क पाकिस्तान में सियासी जमातों को करना चाहिए नए सूबे के हवाले से वो नहीं है, अलबत्त सियासी नारे के तौर पर हम उसको जरूर इस्तेमाल करते हैं।
बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब। और सामने हम अब एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर हम अपने अगले मौजू की जानिब जाएंगे।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
वेलकम बैक। और सामेन अब चलते हैं अपने अगले मौजू की जानिब। जैसा कि आप खबरों में भी सुन चुके हैं कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने बलूचिस्तान रजिस्ट्री में जाकर अपने साथी जजों के हमरा वहाँ के चीफ मिनिस्टर को तलब किया और उनसे पूछा कि सूबे में आम लोगों की सहूलियत के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। चीफ जस्टिस का कहना यह था कि आइन के आर्टिकल 184 और 199 के तहत अदालत को शहरियों के बुनियादी हकूक़ के इस्तेहसाल पर इंतज़ामी उमूर में मदाखलत का अख्तियार हासिल है। हम गुफ्तगू करेंगे इसी के बारे में और फिर वहाँ पर बलूचिस्तान में जिस वक्त तो हज़ारास का मसला है, उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, बकौल उनके सिलसिले में क्या हो रहा है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं जनाब जुल्फ़िकार अहमद भुट्टा साहब, जो कि लॉयर हैं और ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं, और अब्दुल खालिक हज़ारा साहब हैं जो हज़ारा पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं। आगाज़ करूँगा जुल्फ़िकार अहमद भुट्टा साहब आपसे। ये बताइए कि क्या ये बात बहुत अनयूजुअल नहीं है कि चीफ जस्टिस किसी सूबे में जाकर वहाँ के चीफ मिनिस्टर को तलब करके और इंतज़ामी मामलात आवाम के लिए फराहम की गई सहूलतों के बारे में सवाल उठाए, क्या कहेंगे आप?
जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान में, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नजर आती हैं आपको पाकिस्तान में, और खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो निजाम जिंदगी, जो रूटीन के जो काम थे, जो इदारों के, उन्होंने वो छोड़ दिए हुए हैं। तकरीबन पाकिस्तान के अंदर इवन यहाँ तक मामला हैं कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ वहाँ जो सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो गैर मुअसर हो चुकी हुई हैं। भट्टों के बारे आप ये देखें, पाकिस्तान में जो जुल्म हो रहा है वो ये है, बल्कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में पिछले हफ्ते एक एक्शन किया था बहुत बड़ा, और वो भट्टा मुलाजमीन से मुतालिक था जिसमें बहुत सीरियस एलिगेशन लगाए गए थे, उस पर भी उन्होंने एक्शन किया। और ये बात सबको मालूम है कि पाकिस्तान में के कानून के मुताबिक गुलामी को मना किया गया, नहीं हो सकती, लेकिन भट्टा पंजाब में और अंदरून पंजाब के अंदर भट्टा मुलाजमीन के साथ जो जुल्म हो रहे हैं वो।
भुट्टा साहब ये बताइए मुझे, जो मेरा सवाल था वो बुनियादी तौर पर ये है कि ये अनयूजुअल है या नहीं है? ये
नहीं, यही मैं इसी बात पर आ रहा हूँ कि ये अनयूजुअल है,
इसलिए उन्होंने उन्होंने आइन के आर्टिकल 184 और 199 का हवाला दिया है
जी। उसमें ये है कि इवन आप ये देखें कि पाकिस्तान में इदारे मौजूद होने के बावजूद तमाम सूबे कुत्तों और गतों तक के गोश्त बेचे जा रहे हैं सरेआम। अब बात ये कि ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक वाहिद दो इदारे रह जाते हैं जिसके ऊपर लोग रिलाय करते हैं और जिनको समझते हैं वो इफेक्टिव है, एक फौज है और एक अदलिया है। अब दरअसल ऐसे तमाम हालात में अब मैं समझता हूँ कि कोई ऑप्शन नहीं रह गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप ले, और उसके लिए मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है 184C के तहत स्टेप ले रहे हैं। यकीनन ये जो स्टेप नजर आ रहे हैं बजाहिर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, रूटीन में नहीं होते, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा पाकिस्तान के हालात हैं जिसमें निजाम जिंदगी दरम भरम हो चुका हुआ है, आईनी तरमीम 18वीं 19वीं जो आई उसकी वजह से तमाम स्ट्रक्चर जो था कॉन्स्टिट्यूशन का, जो निजाम जिंदगी चलाने का कानून के निफाद का, वो धर्म भरम हो चुका है।
तो इसको आप जुडिशियल एक्टिविज्म का नाम नहीं देंगे?
देखें जुडिशियल एक्टिविज्म भी है इसको कह सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात में ये तकरीबन शायद एक आखिरी हद को अबूर कर चुकी हैं चीजें कानून के निफाद के लिहाज से। इसलिए मैं समझता हूँ कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने आखिरी स्टेप के तौर के ऊपर ये कदम उठा रही है। یقیناً اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جوڈیشل ایکٹیویزم بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں, جو لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں, اگر ان کا واسطہ کبھی لوور جوڈیشری سے پڑا ہو, پاکستان کے تھانوں سے پڑا ہو یا پاکستان میں کسی ادارے سے پڑا ہو, تو ان کو اندازہ ہوگا کہ اب سسٹم مکمل طور پہ کلیپس ہوتا جا رہا ہے اور کسی حد تک ہو گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آخری کوشش کے طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں نظام کو بچانے کے لیے.
ہمارے ساتھ رہیے گا عبدالخالق ہزارہ صاحب, آپ نے بھی ملاقات کی ہے چیف جسٹس صاحب سے, اور ہزارہ کمیونٹی جو ہے بلوچستان میں وہ خاصے مسائل کا شکار ہے وہاں پر, کیا کہیں گے آپ اس بارے میں کہ کیا صورتحال ہے, کیا کہا چیف جسٹس نے آپ سے؟
دیکھیے, اس میں تو دو رائے نہیں ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے انتہائی ملنسار, انتہائی سمپیتھک, انتہائی با احساس, انتہائی ذمہ دار شخص ہے. آج جب ہماری ریکویسٹ پہ ہم نے چیف جسٹس صاحب سے بات کی, اور جتنے جو بھی صورتحال یہاں پہ کوٹے کے حوالے سے ہے, اور خصوصاً حالیہ دنوں میں جب پولیس والوں کو مارا گیا, اس پہ ایک لہر جو چل پڑی ہے ہزاروں کے حوالے سے کہ مین تھریڈ ایریا میں جہاں پہ انہیں مارا گیا, یقینی طور پر وہ ہمارے لیے قابل تشویش, قابل خدشہ تھر حوالے سے اس میں کا, تو ہم نے اپنی گزارشات چیف جسٹس صاحب کے سامنے رکھا. انہوں نے انتہائی ہمدردی کا اظہار کیا, انہوں نے چونکہ ان کے پاس کوئی اس طرح کا ایگزیکٹو پاور نہیں ہے کہ وہ اسی وقت اس پہ وہ کرتے, لیکن جس طریقے سے انہوں نے ٹریٹ کیا, جس طرح سے انہوں نے ہمدردی کا اظہار کیا, یقینی طور پر اس سے ہمیں جو امید کی کرن نظر آ رہی تھی,
اچھا مجھے یہ بتائیے عبدالخالق ہزارہ صاحب, کے جو ہزارہ کمیونٹی ہے اس کے کنسرنس کیا ہیں, اس کے پرابلمس کیا ہیں, بہت اختصار کے ساتھ, میرے پاس وقت کم ہے.
دیکھیے, پرابلمس تو بہت ہے, سابقہ کئی سالوں سے جس طرح سے جس بے دردی اور جس صفاقی سے ہمیں قتل کر رہے ہیں, اس سے ہماری اکانومی پہ, ہماری روزگار پہ, ہماری ایجوکیشن پہ, ہماری مورال پہ انتہائی ان کے برے اثرات پڑے ہیں. ایون ہماری سوسائٹی تقریباً جو ہے مطلب ڈس آرڈر کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں جو ہے مطلب یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں, مختلف جگہوں پہ ہم گل مل نہیں رہ رہے ہیں, پشتونوں کے ساتھ, پنجابی کے ساتھ, ملکوں کے ساتھ. پہلے ہم یہ ہوتے تھے کہ کالجز میں, یونیورسٹیز میں پڑھتے تھے, اب اس طرح لگ رہا ہے کہ ہم آئسولیشن کا شکار ہو رہے ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں, ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ بھائی وہ جو ہمیں مارنے والے تھے, جو ہمارے خون کے پیاسے ہیں, ان کے پیاس ابھی تک نہیں جیتے ہیں, وہ ایگزٹ کر رہے ہیں, وہ وقتاً فوقتاً جو ہے ہماری حکمرانوں کو, ہماری حکومت کو, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو وہ للکار رہے ہیں کہ ہم ایگزٹ کرتے ہیں, کوئی کہ جس بھی گلی میں, شہر میں, کارنر میں ہم ہزاروں کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پہلے بھی یہ مطالبہ تھا, اب بھی یہ مطالبہ ہے کہ ان کے خلاف مؤثر کارروائی عمل میں لائی جائے. خدا رہا ان کے خلاف جو ہے مطلب یہ ان کو آپ نے سنا بھی نہیں کیا, یہ بھی ایگزٹ کر رہے ہیں, ان کے پیاس نہیں بھی گئے, یہ چاہتے بھی ہیں, وہ جیت جائیں گے, دوسروں کے ہاتھ میں کھیلیں گے, کسی اور کے ہاتھ میں کھیلیں گے, اور ہماری اس سرزمین کے لیے, صوبے کے لیے, ملک کے لیے یقینی طور پر یہ کچا سگون نہیں ہے.
اچھا یہ بتائیے بھٹا صاحب, کہ جو اس وقت صورتحال ہے, چیف منسٹر وہاں پیش ہوئے, انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو وفاقی حکومت تو نہیں دے رہی جیسا کہ انہوں نے ان سے شکایت کی, تو آپ ہمارے پاس سپریم کورٹ میں وہاں آئیے اور اس پہ پٹیشن فائل کیجئے, کیا یہ پریکٹیکیبل ہے, ایسا ہو سکتا ہے آئین کے تحت؟
آئین کی آرٹیکل 190 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایکشن ان ایڈ آف سپریم کورٹ, all executive and judicial authorities throughout Pakistan shall act in aid of Supreme Court of Pakistan. تو ایز سچ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو مکمل اختیار حاصل ہے کہ اگر کوئی دیکھے, کوئی ایسی چیز دیکھے جو آئین سے آگے نکل رہی ہو یا اس کے اوپر ایکشن لینا ضروری ہو, تو 184(c) کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر قدم اٹھا سکتی ہے.
انہوں نے اسپتال کا بھی دورہ کیا, ڈاکٹروں سے ملے, اور ڈاکٹروں نے یقین دہانی کرائی کہ ہڑتال ختم کر دی جائے گی, گورنمنٹ وہاں پر ناکام ہو گئی, لیکن چیف جسٹس کی یقین دہانی کام آ گئی, کیا یہ ایک آپ تبدیلی نہیں دیکھ رہے ہیں لوگوں کی سوچ میں؟
جی بالکل ایسا ہے, پاکستان کے عوام کا ٹرسٹ مکمل طور پر پاکستان کے سیاسی اداروں سے اٹھ چکا ہوا ہے, اور پاکستان میں یہ تاثر عام ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی ادارے ہیں, یہ جرائم پیشہ افراد کے جو گروہ ہیں ان کی مدد سے یہ ان جگہوں تک آتے ہیں. تو اس لیے پاکستانی عوام کا ٹرسٹ کیونکہ پاکستان کے سیاسی اداروں کے اوپر اٹھ چکا ہوا ہے, لہٰذا اب وہ دو ہی ادارے ایسے رہ گئے ہیں جس کے اوپر وہ ریلائی کر رہے ہیں, اور ایک پاکستانی فوج ہے اور اب جوڈیشری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نہ کرے اگر پاکستان میں ان اداروں پر بھی ٹرسٹ اٹھ گیا تو ہو سکتا ہے کہ شاید افغانستان کے طرز کے اوپر یہاں بھی لا انفورسمنٹ کے طریقے اپنانے پڑے.
اچھا عبدالخالق ہزارہ صاحب, ایک آخری بات یہ بتائیے کہ چیف منسٹر سے بھی آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں یا ہوئی ہوں گی یا ہو سکتی ہیں, ان کے طرف سے کیا رویہ ہے آپ کی کمیونٹی کے سلسلے میں؟
پہلے میں صرف اس چیف منسٹر کے حوالے سے, ہماری ملاقات تو مطلب آصف زرداری سے دو مرتبہ ہوئی ہے, نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی ہے, مطلب یہاں پہ حالیہ جو شاید خاقان عباسی صاحب آئے ہوئے تھے ان سے ہماری ملاقات ہوئی ہے. اب میں اپنی گزارشات ان کے سامنے, یہ تو وزیر اعلیٰ صاحب کے ہمیشہ سے یہ تو ہماری روایت رہی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے جو دور میں پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ تھا, انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ ہم ان کو آنسو پہنچنے کے لیے ہم ان کو بھیج دیں گے کہ ایسا کوئی بڑا واقعہ نہیں ہے. جب تیس تیس لوگ جو مارے جاتے ہیں, ان کی چاچیوں پہ گولی ماری جاتی ہے, تو اس وزیر اعلیٰ نے اس زمانے میں اس طرح کا کہا تھا. ہم نے ان سے وہ نہیں ہے کہ مطلب کوئی وزیر اعلیٰ صاحب نے کیا, ہم نے ان کے بڑے بڑے سے مطلب آصف زرداری صاحب سے ملے تھے, صدر پاکستان سے ملے, سب سے کہا, اور وزیر داخلہ صاحب سے, وزیر صاحب صاحب یہاں پہ درنے پہ آئے تھے, یہ سارے ہمیں یقین دہانی کرائے تھے کہ ہم جو ہے مطلب ہمارے ایک مثال جاتا ہے جو ہمارے قتل میں ملوث ہے ان کو کیسر کردار پر پہنچا. یہ آئینی ہمارا حق ہے, انسانی ہمارا حق ہے, دین کا شعوری ہمارا حق ہے کہ جو دہشت گردی ہے اس کو جو ہے مطلب میں سنابود کیا جائے, ان کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے. ہمارا باقی کوئی اس طرح کا ڈیمانڈ ہی نہیں رہا, ہمیں 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 جینے کا حق دیا گیا ہے, ہم آزادانہ یہاں پہ کوئٹہ شہر میں, بلوچستان میں, پاکستان میں ہم آزادانہ گھوم سکیں, اور اس وقت تک ہم آزادانہ گھوم مل سکتے ہیں, جا سکتے ہیں جب تک یہ ایگزٹ کر رہے ہیں, جب تک یہ اسی طرح ہمیں ہر کارنر پہ مارا گیا. پچھلے چھ مہینوں سے آپ نے دیکھا ہے کہ ہمیں کچلاک میں مارا گیا, مسلم میں مارا گیا, کھڑکی روڈ میں مارا گیا, ہمیں جو ہے عالی میں قنداری بازار جو مین ٹریڈ ایریا سب سے زیادہ رش ایریا ہے وہاں پہ ہمیں مارا گیا, علی بھائی روڈ میں ہمیں مارا گیا, جیو کالونی میں ہمیں مارا گیا, ایئرپورٹ روڈ پہ ہمیں مارا گیا. یعنی پچھلے چھ مہینے کو آپ دیکھ لیں ہمیں کوئٹہ کے ہر کارنر میں مارا گیا. ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ وہ ایگزٹ کر رہے ہیں, اور ابھی تک ہماری حکومت کو جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو للکار رہے ہیں کہ میں ایگزٹ کر رہا ہوں, میں ہزاروں کو جیل چھوڑوں گا, ان کو ماروں گا.
بہت شکریہ عبدالقادر, عبدالخالق ہزارہ صاحب اور جناب بھٹا صاحب, آپ دونوں صاحبان کا بے انتہا شکریہ. ہم ایک بریک لیں گے اور ہم یہ بتاتے چلیں گے فیس بک پر جو لوگ ہمیں کر رہے ہیں ان میں سے کچھ کے نام یہ ہیں, محمد ادریس صاحب ہیں, آزاد بلوچ صاحب ہیں, محمد حسن صاحب ہیں, اور بے شمار لوگ ہیں جن کے میسیجز پڑھنا یہاں پر وقت کی تنگی کے باعث اس وقت ممکن نہیں ہے, لیکن ہم ان سب کے شکر گزار ہیں اور آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کلک کریں, ہمیں فیس بک پر لائیو آپ دیکھیں اور ہمارے پروگراموں کے بارے میں اپنی آرا کا اظہار بھی کریں. اب ہم گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ اس وقت ایک ممتاز سفارتکار, سابق سفارتکار موجود ہیں جناب مشتاق مہر صاحب, ان سے بات کریں گے, ایک بریک لیں گے, اس بریک کے بعد پھر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجئے, ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
ویلکم بیک مشتاق مہر صاحب, میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ اس کو آپ سن لیجئے تاکہ پھر ہم آپ سے کمنٹ لے سکیں اس کے اوپر. یہ دہلی سے ہمارے ساتھی سہیل انجم کی رپورٹ ہے.
بھارت کی قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے نے پہلی بار ایک پاکستانی سفارتکار کو اپنی مطلوب افراد کی فہرست میں شامل کیا ہے اور ان کے بارے میں اطلاعات حاصل کرنے کی غرض سے ان کی تصویر جاری کی ہے. انٹرپول کے ذریعے ان کے خلاف ریڈ کارنر نوٹس جاری کروانے کی تیاری بھی کی جا رہی ہے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق مذکورہ سفارتکار عامر زبیر صدیقی نے کولمبو میں پاکستانی سفارتخانے میں ویزا آفیسر کی حیثیت سے اپنی تعیناتی کے وقت 2014 میں سفارتی عملہ کے تین دیگر افراد کے ساتھ چنئی اور بنگلور میں امریکی اور اسرائیلی قونصل خانوں اور آرمی اور نیوی کی اہم تنصیبات پر 26 گارہ طرز کے حملوں کا منصوبہ بنایا تھا. بقول این آئی اے انہوں نے اس سلسلے میں سری لنکائی اور بھارتی ایجنٹوں کی بھی مدد حاصل کی تھی۔ این آئی اے نے اس فہرست میں دو دیگر پاکستانی افسروں کے نام بھی شامل کیے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ کولمبو ہائی کمیشن میں ایک چوتھا پاکستانی افسر بھی اس سازش میں شریک تھا۔ مطلوب افراد کی فہرست میں آئی ایس آئی کے میجر سمیر علی اور ساجد میر اور جماعت الدعویٰ کے حافظ سعید کے نام بھی شامل ہیں۔ این آئی اے نے اس معاملے میں فروری میں فرد جرم داخل کی تھی۔ قومی تحقیقاتی ادارے کے مطابق امریکہ کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کے ذریعے پاکستانی سفارتی عملے کے خلاف تحقیقات میں خاصی مدد ملی ہے۔
جی مشتاق بہر صاحب، یہ بتائیے مجھے کہ کیا سفارتی آداب جو ہیں اس کے منافی نہیں ہیں کہ آپ اس سفارتکاروں کو ایک ایسی لسٹ پہ ڈالیں جو وانٹیڈ لوگوں کی اور انٹرپول کے ذریعے ان کے ریڈ کارنر نوٹسز ایشو کرائے جائیں؟
جی قصہ یوں ہے کہ ہندوستان پاکستان کے درمیان جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ گیمز کھیلتی رہتی ہیں، اور یہ چونکہ سب کانٹیننٹ ہے تو اس کے ارد گرد بہت سے ملک ہیں، تو ایک سرکس سا لگا رہتا ہے، اور بہت سے اسٹیشنز ہیں جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ دونوں ملکوں کے ایجنٹس اور دونوں ملکوں کے کارندے پوسٹ کیے جاتے ہیں۔ اس میں نیپال شامل ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، مالدیو ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، تو یہ ایک سرکس ہے، برما بھی ہے، اس میں ایک سرکس ہے جو چلتا ہے، اور دونوں سائڈ سے الیگیشنز اور کاؤنٹر الیگیشنز بھی آتی ہیں۔ یہ حافظ سعید صاحب کا کیس بہت پرانا ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں موسٹ ایکسٹینسو اور انٹینسو انویسٹیگیشن ہوئی ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا واقعہ تھا اور اس میں بہت سے فارن ٹورسٹ بمبے میں مارے گئے، اور ایک انٹرنیشنل ایشو بن گیا جس میں یونائٹیڈ نیشن بھی انوالو ہوئی، جس میں ورلڈ کورٹ بھی انوالو ہوئی، جس میں ساری دنیا انوالو ہوئی۔ تو یہ ہندوستان کے لوگ روزانہ ایک نیا قصہ گھڑتے ہیں، ایک نئی کہانی بناتے ہیں، اور ایک نئے آدمی کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ تو یہ آئیڈینٹیفیکیشن کرنے کے بعد وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ان لوگوں کو ایکسیس حاصل کی جائے، اور ایک ایکسیس حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ انٹرپول اور انٹرنیشنل انویسٹیگیٹو آرگنائزیشن جو ہیں ان کو اپروچ کیا جائے۔ تو یہ ایک قسم کی میں سمجھتا ہوں گیم ہے جو کہ چلتی رہتی ہے، اور اس کا اینڈ ریزلٹ کچھ نہیں نکلتا، اس لیے کہ جب انٹرپول کے پاس یہ چیزیں جاتے ہیں تو وہ پھر لیگل پروف مانگتے ہیں، اور لیگل پروف اگر ہندوستان کی انٹیلیجنس اور ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ہندوستان کی گورنمنٹ کے پاس اگر وہ دلی میں پروڈیوس نہیں کر سکے اور وہ پاکستان کو نہیں دے سکے، تو وہ سری لنکا سے یہ چیزیں نکال کے انٹرپول کو کیسے دے سکیں گے؟
تو یہ مطلب سفارتی آداب کے خلاف نہیں، ایسا ہوتا رہتا ہے اکثر؟
جی بالکل، یہ بالکل یہ عام ہوتا رہتا ہے، یہ یورپ میں بھی ہوتا ہے، یہ افریقہ میں بہت ہوتا ہے، لیکن ہندوستان پاکستان کی اور ٹو سم ایکسٹینٹ بنگلہ دیش اور برما کی یہ ایک اسپیشلٹی ہے کہ آپ بندوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پھر ان کو ملائن کرتے ہیں اور ان کو رب کرتے ہیں اور پھر آپ ان کے پیچھے پڑتے ہیں۔ بڑے ایکسٹینسو نیٹ ورک ہے، کیونکہ یہ بہت پاپولیٹڈ کنٹریز ہیں اور ان کے بہت پولیٹیکل پرابلمز ہیں، اور ان کے بارڈرز بڑے پورس ہیں اور ایکسیس بہت زیادہ ہے، اور غربت کی وجہ سے آپ لوگوں کو ریکروٹ بھی کر سکتے ہیں، ٹرین بھی کر سکتے ہیں، ان کو بھیج بھی سکتے ہیں، اور وہ لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں، اور اگر وہ صحیح نہ ہو تو پھر آپ فکٹیشیس لوگ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ فینامینا ہوتا ہے۔ جب میں ڈھاکہ میں پوسٹڈ تھا تو روزانہ ڈھاکہ میں دو چار ہندوستانی سپاہی اسفناج کے لوگ، برما کے لوگ، اور آسام سے، سلٹ سے،
دوسری جگہوں سے دیناج پور سے وہ کراس کرتے ہوئے پکڑے جاتے تھے, یا وہ ڈھاکہ میں پکڑے جاتے تھے, یا چٹاگانگ میں پکڑے جاتے تھے. تو یہ قصہ چلتا رہتا ہے, یہ ایک گیم ہوتا ہے دونوں سائڈ سے. کبھی آج تک پروف نہیں ہو سکا کہ سری لنکا میں جو ایک شخص ہے جس کو, وہ انٹیلیجنس کا بندہ ہوگا ضرور, وہ انفارمیشن کا بندہ ہوگا, اور لیکن اس کو ڈپلومیٹک سٹیٹس حاصل ہے. ایک دفعہ ڈپلومیٹک سٹیٹس حاصل ہو جائے تو وہ حت المقدور کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے مینڈیٹ کے اندر ہے, کنفائنڈ ہے, کیونکہ ایک ڈپلومیٹ کا انوالو ہونا یا اس پہ اسپیکشن ہونا, یا اس کو لوکل گورنمنٹ بھی سرویلنس کرتی ہے اور لوکل انٹیلیجنس بھی, اور ہندوستان کی انٹیلیجنس تو خاص طور پہ کولمبو پہ بڑی مہربانی ہے. کولمبو میں تو وہ جنگ کرتے رہے ہیں 25-30 سال, ہم نے دیکھا ہے
جی.
تو یہ کولمبو ایک بہت بڑا اسٹیشن ہے جس میں یہ شکار ڈھونڈتے رہتے ہیں
جی.
ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ.
بہت شکریہ مشتاق مہر صاحب. اور سامعین چلتے ہیں اب اپنے اگلے موضوع کی جانب. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور مسعود عبدالی صاحب ہیں. ڈاکٹر زبیر اقبال, میرا سوال پہلے آپ سے سیریا کی صورتحال کے بارے میں, وہاں جو بمبارڈمنٹ ہوئی ہے سیریا, اور رشیا کا کہنا یہ ہے کہ دو اسرائیلی طیاروں نے جو وہاں پر لبنان میں آپریٹ کر رہے تھے ان کی فضائی حدود میں انہوں نے یہ حملے کیے ہیں, جبکہ اسرائیلی ملٹری نے اس بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کیا ہے, جبکہ ویسٹ ہی کہتا ہے کہ خود سیریانز نے یہ کیا ہے. کیا اس وقت صورتحال ہے اور کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟
یہ کہ جیسے مجھے معلوم ہوا ہے, یہ تو ریکگنائز ہو گیا کہ اسرائیل نے اٹیک کیا تھا ان کے T4 ایئر بیس پر, اور یہ جو اٹیک کیا گیا تھا اس کو اٹیک کرنے سے پہلے انہوں نے امریکہ کو انفارم کر دیا تھا کہ وہ اٹیک کر رہے ہیں, یہ تو کنفرم ہو گئی ہے بات. لیکن بات دراصل جو اہم بات جو آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیوں ہوا اور کس کس چیز کے ریسپانس میں, اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیمیکل اٹیک کے معاملے میں کیا گیا تھا, یاد رہے کہ یہ کیمیکل اٹیک جو ہے یہ آلموسٹ ایک سال کے بعد ہوا ہے, جس سے پہلے ادلب میں ہوا تھا, تو ادلب میں ہوا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس قسم کے جو اٹیک ہوتے ہیں ان کا مقصد ایک ہے, ان کا پرائمری مقصد یہ ہے کہ جلدی سے جلدی اسد گورنمنٹ جو ہے اپنی ہیجیمونک کنٹرول کو جہاں تک ہو سکے بڑھا دینا چاہتی ہے, اور وہ تمام پاکٹس جہاں پر ریزسٹنس پائی جاتی ہے ان کو جلدی سے جلدی ختم کر دینا چاہتی ہے. اسی لیے وہ اس قسم کے ٹیررسٹ قسم کے ایکٹس کر رہی ہیں, کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اتنا ڈرا دیا جائے کہ وہ ریبلز کو سپورٹ نہ کریں اور بڑی حد تک گورنمنٹ کے سپورٹرز بن جائیں یا گورنمنٹ کے سامنے خاموش ہو جائیں. یہ تو ایک سٹینڈرڈ سی پالیسی ہے جو سیریا نے بہت پہلے سے فالو کی ہے, اور وہ فالو کر رہے ہیں, اور وہ فیروشس فیس کو فالو کرتے رہیں گے. ان کے مقصد, ان کے دماغ میں یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی طریقے سے کمپرومائز پیدا کیا جائے, کیونکہ اتنے سال کی سول وار ہو چکی ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے وہ اپوزیشن کا خاتمہ کر دینا چاہتے ہیں. تو یہ تو بات یقیناً ہے. جہاں تک اٹیک کا معاملہ, اسرائیل کے اٹیک کا معاملہ ہے, یہ تو ایکسیپٹ ہو گیا ہے, یہ تو کنفرم ہو گیا ہے کہ انہوں نے کیا ہے, جہاں تک مجھے معلوم ہے میرے خبروں کے مطابق. اور یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا. اس کا بیسک مقصد صرف یہی تھا کہ اگر آپ اس قسم کے ایکشنز کرتے رہیں گے تو کانسیکوینسز ہوں گے. وہ کانسیکوینسز ایسے ہوں گے کہ اس سے آپ کی عام فورسز کو نقصان پہنچے گا, جس کی بیسس پہ سیریا ابھی تک سول وار لڑ رہا تھا. کیا اس کا یہی اثر ہوگا, یہ کہنا مشکل ہے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو مسائل اٹیکس ہوئے تھے ادلب میں, وہ ادلب میں ان اٹیکس کے بعد بھی سیریا پہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا. تو میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ یہ جو تھوڑی سی بامبنگ ہوئی ہے یا مسائل اٹیکس ہوئے ہیں, ان سے کوئی خاص اثر پڑے گا. اب بات دراصل یہ آ جاتی ہے کہ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے, کس قسم کے ایکشنز لیے جا سکتے ہیں. جہاں تک یونائیٹڈ نیشنز کا معاملہ ہے, وہ بالکل بےمانی ہو چکی ہے, کیونکہ وہاں پر رشیا اور چائنا یقیناً ہر ایکشن کے خلاف ہوں گے. تو ایسی کنڈیشن میں کیا کیا جائے. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ امریکن پالیسی اس ریجن میں, اور خاص طور پہ سیریا میں, ری تھنک کرنا ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف آئی ایس کو ہی اپنا پرائمری اپوننٹ نہیں بنانا چاہیے, اور صرف اسی کے خلاف نہیں لڑنا چاہیے, کیونکہ اس علاقے میں اگر انسٹیبلٹی پھیلتی ہے اور جس کی وجہ سے امریکن پوزیشن کو کمزوری حاصل ہوتی ہے, تو پھر تمام مڈل ایسٹ میں امریکن پوزیشن کمزور ہو سکتی ہے.
صحیح.
اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ایکشن لینا ضروری ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال آپ کا. اور سامعین اب چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. ہمارے ساتھ تو مسعود عبدالی صاحب ہیں. مسعود عبدالی صاحب میرے پاس بمشکل چار منٹ بچے ہیں. یہ بتائیے مجھے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے ایک اعلیٰ کے اہلکار نے بتایا کہ امریکہ نے تصدیق کر لی ہے کہ کم جونگ اون جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے امکانات پر بات چیت کرنے پر آمادہ ہیں. کیا ہے انٹیک؟ کیا واقعی سیریس ہیں وہ لوگ اس بارے میں بات چیت کرنے کے بارے میں؟
شکریہ جعفر صاحب. مجھے تو اس پہ شک کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی, اس لیے کہ اشارے مسلسل آ رہے ہیں. یعنی کہ یہ پہلا یعنی یہ انکشاف نہیں تھا, یہ بات تصدیق تو ضرور ہے لیکن انکشاف نہیں. آپ کو یاد ہوگا 6 مارچ کو, 6 یا 7 مارچ کو جنوبی کوریا کے جو مشیر قومی سلامتی ہیں چنگ جونگ صاحب, یہ گئے تھے پیونگ یانگ, انہوں نے ملاقات کی تھی کم جونگ سے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا, یہ پہلی بار انہوں نے کہا تھا کہ کم جونگ جو ہیں صدر ٹرمپ سے ملنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کم جونگ کا خیال ہے کہ اگر شمالی کوریا کو لاحق عسکری خطرے کا ازالہ کر دیا جائے تو اپنے جوہری پروگرام کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے. تو یعنی یہ بات تو یعنی آج سے 1 مہینے پہلے آ گئی تھی. اس کا جو مسلسل پھر آپ نے دیکھو شمالی اور جنوبی کوریا کے چوٹی کانفرنس بھی طے ہو چکی 27 اپریل کو, پھر یہ آئی تھی خبر کے اس کے فوراً بعد جو ہے, پھر وہ جب چین گئے کم جونگ صاحب نے پھر وہاں سے یہی خبر آئی کہ وہ تیار ہیں اس کے لیے. اور اب یہ بالکل لگ رہا ہے یہ بات کہ یہ ملاقات جو ہوگی غالباً مئی کے آخر میں ہوگی. اب اس میں جو بات اس لیے جو خبر رساں ایجنسیوں کی, 3 ایجنسیوں نے کل یہ خبر دی ہے, تو وہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں اب مزید شک کی گنجائش نہیں. اس میں دلچسپ بات سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1905 میں بالکل ایسے ہی واقعہ ہوا ہے, ایسی کشیدگی ہوئی تھی, اس طرح کی تو نہیں تھی لیکن سخت عسکری کشیدگی تھی اس میں جزیرہ مائی کوریا میں روس اور جاپان کے درمیان جو کوریس جنگ ہوئی, جس کو سالسی کی تھی جس کی تھیوڈر روزویلٹ صاحب نے امریکہ کے صدر تھیوڈر روزویلٹ جو ہیں تو ان کو اس سے نوبل انعام ملا تھا. تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر یہ جوہری تنازع امن کے ذریعے پرم طریقے پہ حل ہو گیا تو بہت ممکن ہے صدر ٹرمپ جو ہے ان کو بھی سال نوبل انعام مل جائے. اب یہ ملاقات کہاں ہوگی, اس میں 2 باتیں کہی جا رہی ہیں. ان کا اصرار ہے شمالی کوریا کی ملاقات پیونگ یانگ میں ہو, لیکن اور جبکہ امریکہ چاہتا ہے کہ شاید یہ اسکینڈینیوی کسی کنٹری میں ہو, سوئٹزرلینڈ وغیرہ میں, لیکن اب یہ کہا جا رہی ہے بات شاید یہ منگولیا کے دارالحکومت میں ہوگی. تو اس ملاقات کے بارے میں تو مجھے قطعاً کوئی شک نہیں کہ ملاقات ہوگی, اور بالکل یہ طے بات ہے کہ شمالی کوریا اپنے جوہری پروگرام کو رول بیک کرنے پر تقریباً راضی ہو چکا.
اور یہ بہت زیادہ مثبت تو پیش رفت ہے. بہت شکریہ آپ کا مسعود عبدالی صاحب. اور ہم یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت ہمیں جو فیس بک پہ لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں ان میں بہت سارے لوگ شامل ہیں. محمد واجد صاحب ہیں, غلام علی پراٹھا صاحب ہیں, محمد واجد صاحب ہیں, محمد اصغر صاحب ہیں, صادق علی صاحب ہیں, مغل افریدی صاحب ہیں. اور سامعین اس کے ساتھ ہی اب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے مختلف موضوعات پر آج گفتگو کی. ہمارا پروگرام اب سے تقریباً 1 منٹ کے بعد وہ ختم ہو جائے گا. ہماری آج کے پروگرام کی پروڈیوسر تھی گلرخ, اور اس سے پہلے ہمارے پروڈیوسر تھے اسفر امام. دو پروڈیوسرس نے آج ہمارے ساتھ معاونت کی. آپ سے درخواست ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ ہمیں فیس بک پر لائیو دیکھ سکتے ہیں بلکہ جو مفت ٹیلی فون کرنے کی سہولت ہے اس کے ذریعے بھی آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, تاکہ آپ ہمارے پروگراموں کو دیکھیں گے, ہمیں اپنی سجیشنز دیں گے, تو ہمارے لیے بہت زیادہ سہولت ہو جائے گی کہ ہم آپ کے پروگراموں کو آپ کے ایمبیشنز کے مطابق بنا سکیں اور ان میں تبدیلیاں کر سکیں. تو اب اپنے میزبان خبر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان۔
انصاف کے لیے اپنے انعامی پروگرام کے تحت امریکہ کے محکمہ خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ کسی بھی ایسی اطلاع کے لیے جس سے آئی سی ایس کے رہنما ابو بکر البغدادی کا عطا پتہ چل سکے، اس کی گرفتاری عمل میں آ سکے یا اسے سزا ہو سکے، $2.5 کروڑ تک کے انعام کی پیشکش کر رہا ہے۔ اسے اواد ابراہیم علی البدری اور ابو دعا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ البغدادی اسلامک اسٹیٹ آف عراق اور لیوان کا جو ایک دہشت گرد تنظیم ہے، سینئر رہنما ہے۔ اس تنظیم کو آئی سی ایس یا داعش کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ وطن کی سرزمین اور امریکی عوام کا تحفظ دہشت گردی کا قلاقمہ کرنے کے سلسلے میں امریکہ کی اعلیٰ ترجیح ہے۔ آئی سی ایس کے خلاف جبکہ فوجی کوششوں میں تیزی لائی گئی ہے، امریکہ وسیلوں کو وسعت دے رہا ہے تاکہ آئی سی ایس کی قیادت کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکیں اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جا سکے۔ جون سن 2014 میں آئی سی ایس نے شام اور عراق کے کچھ علاقوں کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ اس تنظیم نے نام نہاد اسلامی خلافت کا اپنی طرف سے اعلان کر دیا اور البغدادی کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ حالیہ برسوں میں آئی سی ایس نے جہادی گروپوں کی وفاداری حاصل کر لی ہے اور دنیا بھر میں لوگوں کو انتہا پسندی پر راغب کیا ہے اور امریکہ میں دہشت گرد حملوں کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ البغدادی کے تحت آئی سی ایس مشرق وسطی میں ہزاروں شہریوں کی ہلاکت کی ذمہ دار ہے، جس میں جاپان، برطانیہ اور امریکہ کے متعدد شہری یرغمالیوں کا ظالمانہ قتل بھی شامل ہے۔ اس گروپ نے اپنی خود ساختہ خلافت کی سرحدوں سے پرے بھی دہشت گرد حملے کرائے ہیں یا ان کے لیے ہدایات دی ہیں۔ سن 2011 میں ایگزیکٹو آرڈر 13224 کے تحت امریکہ نے ابو بکر البغدادی کو خاص طور پر عالمی دہشت گرد قرار دیا ہے۔ اس کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی داعش یا آئی سی ایس اور القاعدہ تعزیراتی کمیٹی نے بھی تعزیرات عائد کر رکھی ہیں۔ اس وقت البغدادی عراق میں القاعدہ کا لیڈر تھا جو بالآخر آئی سی ایس میں ضم ہو گئی۔ اگر آپ کو ابو بکر البغدادی کے بارے میں علم ہو تو آپ قریبی سفارت خانے یا قونصلیٹ یا ٹپ لائن www.rewardsforjustice.net پر اطلاع دے سکتے ہیں۔ شمالی امریکہ میں فون کرنے کے لیے نمبر ہے 1-800-877-3927۔ امریکہ ضمانت دیتا ہے کہ ان اطلاعات کی تحقیقات کی جائے گی اور اطلاع دینے والے کی شناخت کو صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ اگر مناسب سمجھا گیا تو امریکہ اطلاع دہندگان کی نقل مکانی کے ذریعے انہیں تحفظ فراہم کرے گا۔ 1984 میں جب سے ریوارڈز فار جسٹس پروگرام شروع ہوا ہے، اس کے تحت $14.5 کروڑ سے زیادہ کی رقم 90 سے زیادہ لوگوں کو ادا کی جا چکی ہے جنہوں نے قابل عمل اطلاعات مہیا کی تھیں، جن سے دہشت گردوں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جا سکا یا دنیا میں بین الاقوامی دہشت گردی کی کارروائیوں سے بچاؤ کیا جا سکا۔ آپ ریوارڈز فار جسٹس پروگرام کے بارے میں ٹویٹر پر بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں، پتہ ہے https://twitter.com/rewardsforjustice۔
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے۔
کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے۔
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360, صرف آج نیوز پر۔
یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے۔